السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. سورة المائدہ کے متعلق ہم آغاز کر رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت کے کئی احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اہل کتاب سے بھی دو ٹوک انداز میں گفتگو ہے، یعنی یہود و نصارہ سے، اور اسی ضمن میں شریعت کے نفاذ کا پرزور مطالبہ بھی کیا گیا ہے. سب سے پہلی آیت کے بالکل آغاز میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے عہد کو پورا کرو. تمام معاملات انسانی کی جڑ و بنیاد میں کوئی نہ کوئی عہد، کوئی نہ کوئی معاہدہ، کانٹریکٹ موجود ہوتا ہے. حکم دیا گیا کہ اپنے وعدوں کا لحاظ رکھو اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف نے فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے. اور بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہمارے لیے مویشی حلال کیے گئے، چرنے والے جانور ہمارے لیے حلال ہیں. باقی حدیث میں مسلم شریف میں روایت ہے کہ درندے قسم کے جانور، کنجوس سے کھانے والے جانور، یہ وہ جانور ہیں کہ جو ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں. حرام کی کل تفصیل قرآن اور حدیث دونوں سے ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، لیکن آگے چل کر اسی صورت میں آیت نمبر 96 میں ذکر آ جائے گا کہ خشکی کا شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے، سمندر کا یا دریا کا شکار حلال ہے. اس کے بعد کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو. شعائر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو جس سے اللہ یاد آ جائے، مسجدیں ہیں، قرآن ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان نشانیوں کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. مزید فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام برقرار رکھو. چار مہینے حرمت والے تھے اس زمانے میں بھی جس کی حرمت کو اسلام نے برقرار رکھا. رجب کا مہینہ یہ مخصوص تھا اس زمانے میں عمرے کے لیے، اور ذیحجہ، ذلحجہ اور محرم کے مہینے یہ مخصوص تھے حج کے لیے. ان چار مہینوں کی حرمت اسلام نے بھی برقرار رکھی. مزید فرمایا کہ جو جانور قربانی کے لیے مخصوص کر دیے جائیں، جو حرم میں جا کر ذبح کیے جائیں گے، ان کا احترام کرو. مزید فرمایا کہ حجاج جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے حرم آتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کا بھی احترام ان پر لازم ہے. مزید فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کی بات کرنے سے روک نہ دے، اور تم کسی کی مخالفت میں زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرو. اور اس کے بعد بڑا خوبصورت اصول اسلام کا قرآن نے اس مقام پر بیان کیا کہ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوا کے عام کاموں میں. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ و سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، نیکی اور تقوا کی بات کہیں بھی ہو اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعامل کرو، اور بدی کی، زیادتی کی، گناہ کی بات اپنوں میں کیوں نہ ہو رہی ہو، اس کا ساتھ دینا تمہارے لیے جائز نہیں. اس کے بعد چار باتوں کی حرمت بیان ہوئی جو عرب میں بہت عام تھی، یعنی مردار، اسی طرح سور کا گوشت، اسی طرح بہتا ہوا خون، اور ہر وہ ذبیحہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربان کیا جائے، ان سب کو استعمال کرنا حرام. مزید فرمایا کہ جو عبادت گاہوں پر اللہ کے سوا ذبح کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، یہ بھی تم پر حرام. فال کے تیر استعمال کرتے تھے، تیر پھینکا، اللہ کا نام نکل آیا تو اللہ کے لیے قربان کریں گے، اور غیر اللہ کا نام نکل آیا، بتوں کا نام نکل آیا تو بتوں کے لیے قربان کریں گے. فرمایا منع ہے، حرام ہے. اسی میں جوا بھی آ جاتا ہے جس میں چانس کی بنیاد پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین میں منع ہے. اس کے بعد قرآن کی بڑی خوبصورت آیت آئی جو نزول کے اعتبار سے آخری آیات میں سے ہے. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اللہ نے اس دین کو مکمل کر کے ہمیں دیا. یہ انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے. حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے دین کو نہ صرف کے مکمل فرمانے کا اعلان فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. اب اگر ہم یا کوئی اور اسلام کو چھوڑ کر کچھ اور اختیار کرے، کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے، تو یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہو. اس کے بعد بتایا گیا کہ شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کر سکتے ہو لیکن اس کی شرائط ہے. نمبر ایک، جب انہیں چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. نمبر دو، انہیں سکھاؤ کہ وہ جانور کو چیر پھاڑ کر ختم نہ کر دیں بلکہ پکڑ کر روکے رکھیں. نمبر تین، جب وہ جانور جس کو کہ تمہیں شکار کرنا مقصود تھا ان شکاری جانوروں کے ذریعے تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر تم اس کا استعمال کر سکتے ہو. مزید فرمائے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے لیکن پاکیزہ کھانے حلال ہیں. اہل کتاب حلال چیز کھائیں اور ان کا ذبیحہ اگر صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ہو تو ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. مزید فرمائے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مومن مردوں کا نکاح جائز ہے. بس یہ جائز کی حد ہے، کوئی اس کا حکم نہیں، کوئی اس کی پیمائش نہیں کی گئی، لیکن اہم بات بتا دی گئی، نکاح کرنے کا مقصد کوئی چوری چھپے آشنائی کرنا نہ ہو، محض لذت کا حصول نہ ہو بلکہ زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے. لیکن ایک اہم بات بیان فرمائی جو آج کل کے دور میں بہت اہم ہے کہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں غیر مسلم عورتوں سے، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے، فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے انکار کرے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ شادی کا بندھن، اس کے اثرات انسان کے باطن اور دین پر بھی پڑتے ہیں. اگر اس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنے میں دین کے جانے کا اندیشہ ہے تو دیکھو پھر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر تو بچنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 6 میں فرمایا وضو کے فرائض کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ چار فرائض ہیں وضو کی. تفصیل سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے کے دھونے میں کلی بھی شامل ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے. یہ تفصیل سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بتایا گیا اگر جنابت کی حالت ہو، جبکہ احتلام شوہر و بیوی کے تعلق کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو خوب پاکیزگی حاصل کرو، جس کی وضاحت سنت نے دی کہ غسل کرنا ہوگا. مزید فرمایا کہ سفر میں ہو، تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، بیت الخلاء سے واپس آئے ہو، یا عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ہو اگر، تو تیمم کر سکتے ہو، ارادہ کر لو تیمم کا، نیت کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر پاک مٹی یا مٹی کی کسی قسم سے ہاتھ اس پر لگا کر اپنے چہروں پر پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پر پھیر. یہ تیمم کی اجازت ان کی سنت کو دے دی گئی. فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی فرمانا نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، ویتم نعمتہ علیکم، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ نے آسانیاں دی، اس کا شکر بجا لاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے، اس میں عدل کے قیام کا حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، قسط یعنی انصاف کی عدل کی گواہی دینے والے بن کر. ایسی بات سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عدل کے قیام کی جد و جہد، عدل کی گواہی دینا، جسٹس کو قائم کرنا، یہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ کام پہلے انبیاء کی ذمہ داری تھی. سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں ذکر ہے، تمام رسول اس لیے بھیجے گئے کہ وہ جسٹس کے عدل کے نظام کو قائم کریں. اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے. مزید فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، ہوا قربوا للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. نہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل کی بات کرنے سے روکے، نہ کسی کی محبت تمہیں عدل کی بات کرنے سے روکے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا فضل بیان فرمایا کہ یہود ہیں اہل کتاب مدینے کے،
انہوں نے کئی مرتبہ سازشیں کی ہیں اہل ایمان کے خلاف، لیکن ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، وقال اللہ انی معاکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکات ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے، وعذرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، اس کے دین کے لیے مال خرچ کرو گے، لو تغفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، ولو تدخلنہم جنات، اور تمہیں میں باغات میں جنت کے داخل کروں گا۔ شرط کیا تھی؟ رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور رسولوں کے دست و بازو بنو گے۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی عہد لیا گیا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کی رسالت کو مانو تو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، یعنی یہود نے جو کہ مدینے میں آباد کی۔ پھر اللہ نے فرمایا نصارہ کے متعلق کہ انہوں نے بھی اللہ کی نصیحت کو فراموش کر دیا۔ مزید فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان یہود و نصارہ اہل کتاب کے درمیان قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ کئی مرتبہ تاریخ میں عیسائیوں نے یہودیوں کی پٹائی کی، جیسے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مارے تھے پچھلی صدی، تو ان کے درمیان بھی دشمنیاں ہیں۔ ہاں ایک ذکر آئے گا آگے چل کر آیت نمبر 51 میں کہ ان کے اندر آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، کب؟ جب یہ اسلام کے دشمن بن جائیں، اسلام کی دشمنی میں سارے اکٹھے، کیا یہودی کیا نصرانی، لیکن آپس میں ان کے اندر اختلافات ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح روشن کتاب آ گئی۔ اب اللہ کے رسول آ گئے ہیں، اب یہ آخری کلام آ گیا، اس کو مانو گے تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد نصارہ کا ذکر ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ۔ یہ گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ، حلول کا، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ۔ اگلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، معاذ اللہ، تو کیا کائنات بغیر خدا کے چل رہی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جميعا، اے نبی جن سے کہہ دیجئے کس کا اختیار چلتا ہے پھر اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر چاہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدوں کو ہلاک کر دے اور جو زمین میں سب کو ہلاک کر دے تو کیا اللہ کو بھی روک سکتا ہے؟ کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ان کی خوش فہمیوں کا بیان، وشفل تھنکنگ کا بیان، فقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہود و نصارى نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں۔ قل، اے نبی سے کہیے، فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ کبھی یہود کی پٹائی ہوتی رہی، کبھی نصارا کی پٹائی ہوتی رہی، کبھی مختلف عذاب آتے رہے، اگر اللہ کے اتنے چہیتے ہو تو اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ ذرا رک کر غور کرنا چاہیے کہ آج یہ رویہ امت مسلمہ کا ہے، امت بھی اپنے آپ کو بڑا اللہ کا چہیدہ سمجھتی۔ اگر اتنے چہیتے ہیں تو آج کشمیر اور فلسطین میں، عراق اور افغانستان اور لبنان میں ہماری پٹائی کیوں ہو رہی؟ یہ خوش فہمی ہے جس میں آج ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برسوں کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب یہ حق لے کر آئے ہیں، تو آپ کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا، اب تو پیغام آ چکا، ان کی رسالت کو قبول کرو گے تبھی کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے یہود سے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے طے کر دی، یعنی فلسطین کی زمین۔ مصر سے نکلے تھے، فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دی تھی، اب کہا فلسطین میں داخل ہو کر اسے فتح کرو اور یہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ قوم نے فرار اختیار کر لیا، قوم نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے یہاں پر، اس میں تو بڑی جب بار قوم موجود ہے، مشرکین آباد تھے اس وقت، ہاں یہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے، میٹھا میٹھا چاہیے ان کو، حلوے کی طرح چیزیں چاہیے، تو موسیٰ یہ نکل جائیں اس میں سے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نیک دو بندے تھے وہاں پر جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے, انہوں نے بھی کہا بھائی داخل ہو, اللہ فضل فرمائے گا, اللہ پر توکل کرو, وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اور تم ہی غالب رہو گے, اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. لیکن قوم نے صاف انکار کر دیا. قالوا یا موسیٰ, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ, انا لن ندخلها ابدا ما داموا, جب تک وہ لوگ اس میں آباد ہیں اس میں داخل نہیں ہوں گے. فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, قتال کیجیے, ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں. یہ مسلم اس قوم میں آ گئے, اس قوم نے قتال سے فرار اختیار کیا. یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام, دو رسول موجود ہیں, جماعت نہیں تھی وہاں پر قتال کرنے والی. قوم نے جواب دے دیا جنگ نہیں ہو سکی, دین غالب نہیں ہو سکتا. اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قول ہے بخاری شریف, انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے انکار کر دیا تھا, آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے حوالے کر دیں. انہوں نے جنگ کی, اللہ کا دین غالب تھا, لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک ان پر لعنت فرما دی اور یہ صحرا میں بھٹکتے پھرتے رہے اور ان کو ارض مقدس یعنی فلسطین نہیں مل سکی. اس کے بعد پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, اس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے جن کا نام حابیل اور قابیل بیان کیا گیا. یہ دو بھائی تھے, ایک معاملے پر ان میں نزاع پیدا ہو گیا. اس دور میں طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی پیش کرتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر قربانی کھا جاتی تھی, جس کی قربانی کھا لی آگ نے وہ صحیح ہے دوسرا غلط. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قابیل دشمنی پر آ گیا, حسد پر آ گیا, اور اس نے کہا حابیل میں تجھے قتل کر دوں. یہ حسد کا بیان ہے جو اس واقعے میں آ رہا ہے, اور یہی حسد پیدا ہوا تھا بنی اسرائیل کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملتی, حسد اس پر متنبہ کرنے کے لیے واقعہ اللہ نے بیان کیا. اب قابیل نے کہا حابیل کو میں تو تجھے قتل کروں گا. حابیل نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا, میں پہل نہیں کروں گا. تو اس کے بعد فتوعت لہ نفسہ قتل اخی, اس قابیل کو اس کے بھائی کے قتل پر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی دیا, یکدم نہیں ہوا لیکن وہ آمادہ ہو ہی گیا, اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اس کے بعد پریشان ہو رہے کہ لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے, تو اللہ نے کوے کو بھیجا. یہ انسان کی بے بسی, یہ کوے کو بھیجا اور اس کوے نے ایک اور کوے کو جو کہ مر چکا تھا زمین کو ریت کے دفن کیا اس کے سامنے. تو اس نے کہا ہائے میری آدمی, میں اتنا بھی مجھ سے نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو میں دفن کر سکوں. بار یہ تو واقعہ ضمناً آیا, اصلاً اس حسد کے اوپر یہ واقعہ آیا جو حسد بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی پیدا ہو گیا تھا. فرمایا من اجل ذلك, اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں بغیر فساد کے قتل کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا. مظلومی کا قتل جرم ہے, حدیث میں بخاری شریف کی, جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس کا وبال قابیل پر بھی جائے گا جس نے پہلے قتل کا آغاز کیا. اور یہاں کہا جا رہا ہے یہ قرآن کی خوبصورت تعلیم, کسی ایک انسان, صرف مسلمان نہیں, کسی ایک انسان کو بھی جان بوجھ کر اگر کسی نے قتل کیا بغیر کسی شرعی عذر کے, اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. مزید فرمایا ومن احیاها, جس نے ایک جان کو بچایا, فکأنما احیا الناس جميعا, اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. یہ ہمارے دین کی تعلیم. اس کے بعد آیت نمبر 33 میں محاربے کا مسئلہ بیان ہوا, یعنی جو لوگ اسلامی حکومت اگر صحیح طور پر قائم ہو تو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق قائم اسلامی حکومت کے باغی ہو, یا زمین میں فساد مچائیں ڈاکے ڈالنے والے, گینگ ریپ کرنے والے, اس طرح کے لوگ, ان کی سزاؤں کا بیان ہے. فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا, یہی سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, مراد اسلامی حکومت کے بعد وہ اسلامی حکومت جو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق قائم ہو, یا وہ لوگ اور وہ لوگ کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ڈاکو, گینگسٹر, ریپ کرنے والے, ٹارگٹ کلنگ کرنے والے اجتماعی طور پر, یہ ہے فسادی. ان کی چار سزاؤں کا بیان ہے, ان یقتلوا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں, او یسلموا, یا سولی دے دیے جائیں, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں, او ینفوا من الارض, یا زمین بدر کر دیے جائیں, ملک بدر کر دیے جائیں. یہ چار سزائیں ہیں علماء نے لکھا کہ جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے سزا کا نفاذ ہوگا، جتنا زیادہ شدید جرم ہوگا اتنی شدید سزا دی جائے گی۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کو دھوکے سے شہید کر دیا اور ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، انہیں جلایا بھی، ان کی آنکھوں میں سلائی بھی ڈالی۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو پکڑوایا، ان کے ساتھ بھی یہی سزا کا معاملہ ہوا، ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے گئے، انہیں جلایا بھی گیا، ان کی آنکھوں میں اس سے پہلے سلائی بھی ڈالی۔ یہ سب سزائیں کیوں؟ اس کی برکات یہ ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے۔ نکسن نے شاہ فیصل شہید سے پوچھا تھا کہ سب سزائیں کیوں دیتے ہو، کہا ہمارے سعودیہ میں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ تمہارے ہاں نیو یارک کے اندر ایک ہی دن میں ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ رکھنی ہے تو اللہ رب العزت کے ان احکامات کا نفاذ ضروری ہے۔ آج کی سعودیہ میں، وہ کہ مکمل اسلامی نظام تو نہیں لیکن یہ سزائیں تو نافذ ہیں، دنیا میں سب سے کم ریٹ آف کرائم، جرم کی سب سے کم نوعیت وہ سعودیہ میں ہے، ان سزاؤں کی یہ برکات ہے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، جو اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، دین کے لیے محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وسیلے کا لفظ استعمال ہوا، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرب کے معنی میں، تو اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اس کے لیے دو کام اسی آیت میں بتائے گئے، نمبر ایک تقوی اختیار کرو، نافرمانی سے بچو، نمبر دو اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد کرو۔ یہ کام کرو گے تو اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ زمین پر بھی مال دینا چاہیں اور جتنا اور بھی ان کو قیامت کے دن مل جائے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، آخرت صرف اعمال کام آئیں گے، کوئی روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں چوروں کی سزا بیان ہوئی، فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد کرے یا عورت، جو چور ہے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی دونوں کے، چاہے چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والا والی عورت ہو۔ پہلی مرتبہ حدیث مبارکہ میں تشریح ہے سیدھا ہاتھ کٹے، دوسری مرتبہ بھی چوری کرے گا پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جائے، ہر چوری پہ نہیں، وہ مال جو محفوظ نہ ہو، گری بڑی شے ہو، معمولی شے ہو، اس پر سزا کا نفاذ نہیں۔ مزید تفاصیل میں ملیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، بھائی ساروں کے ہاتھ کیوں کٹیں گے، عبرت حاصل کرو نا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا محاورتن کہ لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے سزا دینی پڑتی ہے، ایک دو کو ہوگی تو عظیم اکثریت کو عبرت حاصل ہوگی، ہر چوری پر نہیں، اس کی شرائط فقہا نے مرتب فرمائی، اہم مال ہو، محفوظ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس پر پہلی مرتبہ سیدھا ہاتھ کٹے گا، دوسری مرتبہ الٹا ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے کہ جو انہوں نے اعمال کیے، نکال من اللہ، عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں ایک بات قرآن نے بھی بیان کی اور مفسرین نے بھی وضاحت کی، دنیا میں سزا کا نفاذ ہو جائے اور بندہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے، لیکن دنیا کی سزا کا نفاذ ہوگا اس پر۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ منافقین اور یہود یہ کفر میں نافرمانی میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، اے نبی آپ پریشان نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید فرمایا کہ یہ لوگ تو اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں، تو یہود کے طرز عمل کا بیان ہوا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر فیصلہ یہود یہاں سے ایسا ملتا ہو جس میں ہمارا فائدہ ہے تو وہاں سے فیصلہ لیتے، فیصلہ اگر ایسا ملے جس میں ہمارا فائدہ اور ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چلو میں ان سے فیصلہ کرا دوں، حق کے تابع نہیں ہونا چاہتے، دیکھتے ہیں یہ مفاد کہاں سے مل رہا ہے، ان کی اس دوغلی پالیسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں جب تک دین کا مکمل غلبہ نہیں ہو گیا تھا یہود بھی فیصلے کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی فیصلے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اختیار حاصل تھا کہ یہودی چاہیں تو یہود کے پاس جا کے فیصلے کراؤ ان کے سرداروں سے یا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی ایک بات کہی گئی، آپ چاہیں تو ان کے فیصلے نہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے درمیان اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ کیجئے گا انصاف کے ساتھ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے یہ دشمن ہے، مخالف ہیں، لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھے تو فیصلہ کیجئے گا انصاف کے ساتھ، کسی کی دشمنی ہمیں عدل کا فیصلہ کرنے سے روک نہ دے۔ اس کے بعد ساتویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں شریعت کے نفاذ پر بڑا زور دیا گیا ہے، پہلے پہلے ذکر ہے کہ یہود کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت بھی کرتے اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے اور دنیا پرست نہ بنتے. ان کو کہا گیا فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں کا خوف نہ رکھو مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو. یہ لوگ اللہ کی کتاب میں تحریف بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات بھی چھپاتے تھے. اب بڑی سخت آیت آئی، فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں. یہاں کچھ ذکر آیا یہود کا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہود تک محدود نہیں، آج اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے. اگر فیصلے اس کے مطابق نہیں ہو رہے تو عملی اعتبار سے کفر ہو رہا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو یہود تک محدود نہ کرو، جب وہ تمہارے بڑے اچھے بھائی ہو کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے، قطعا نہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے یہ تمہارے لیے بھی ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ حقیقت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے مسلمان ہوں گے، جنازہ بھی ان کا پڑھا جائے گا، لیکن حقیقت اگر اللہ کا کلام آ گیا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ کفر. ذاتی سطح پر ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے، یا ہمیں اختیار حاصل، اجتماعی نظام میں غلط نظام اس کو بدلنے کی جد و جہد یہ ہماری ذمہ داری، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی طے کیا گیا تھا اور تمہارے لیے بھی حکم ہے، ایک ہوتا ہے قصاص جان میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ایک قصاص زخموں کا بھی ہے. فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت. بل جروح قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہو، ایک بدلہ مقتول کا ہوتا ہے، ایک بدلہ زخموں کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سزائیں نافذ بھی کرائیں. مزید فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں. یہ بڑے شدید الفاظ ہیں قرآن، اور ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی استعمال ہوا. مثلا سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. مزید فرمایا آیت نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا. اب ہمارے لیے انجیل پر عمل کرنا تو ممکن نہیں، ہمارے لیے قرآن ہوگا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں. یہ تین شدید آیات آئیں، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر، وہ ظالم، وہ فاسق یعنی نافرمان. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ذاتی سطح پر فوراً کریں اور اجتماعی سطح پر عمل کرانے کے لیے محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ بالجبر کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے، دنیا آزمائش کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا اس نے تمہاری آزمائش فرمائے، جس طرف چلنا چاہو گے اسی کی توفیق ملے گی. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات، بھلائیوں، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیا والے بڑھتے ہیں دنیا کے معاملے میں، دولت کے معاملات میں تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو خیرات اور بھلائی کے کام میں. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کے دور کو، ان کے آنے سے پہلے کے دور کو زمانے کفر نہیں کہتے، زمانے جاہلیت کہتے ہیں. جب اللہ کا حکم نافذ نہ ہو تو جاہلیت ہوتی، جب اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہ ہو تو جاہلیت ہوتی ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ بڑا زندہ مقام ہے قرآن کا، زندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے اللہ نے ہدایت، فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، ان کی دوستی اختیار مت کرو، یہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء بعض، ان میں آپس میں بعض بعض کے دوست ہیں، یہ صحیح تجربہ ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ان میں دشمنیاں ہیں، اب قرآن کہہ رہے کہ ان میں دوستیاں ہیں، تو جان لیجئے قرآن ایک زندہ کتاب ہے ہمیشہ کے لیے، یہ قرآن کی پیشن گوئی بھی تھی، ان کی دوستیاں بھی ہوں، اور آج وہ دور ہے کہ پروٹیسٹنٹ عیسائی یہود کے اعلی کار بن گئے. اس لیے پوپ نے یہودیوں کو بری الذمہ قرار دے دیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی. یہ گٹھ جوڑ ہو گیا عیسائیوں کا یہود کا اس دور میں، اور آج تو بالکل واضح ہے کہ اسلام کی دشمنی میں یہودی اور عیسائی جڑے ہوئے اکٹھے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کے آشیرواد سے اسرائیل کی ریاست قائم ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. فرمایا کہ ان کی دوستی اختیار نہ کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تم میں سے جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، انہی کے جیسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے وہ اہل ایمان سے دوستی اختیار کرے، اور اللہ ہمارے عوام الناس کو بھی توفیق دے وہ غیروں کے بجائے اور عام سنت کی پیروی کریں، اللہ کے رسول کے رول ماڈل کو سوئے حسدہ بنائیں. ورنہ فرمایا جو ان کے ساتھ ہوگا، ان کی دوستیاں اختیار کرے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب منافقین کا کچھ بیان ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے من نفاق کی، وہ انہی کی طرف دوڑتے ہیں، انہی سے تعلقات بڑھاتے ہیں، انہی کی آشیرواد دینا چاہتے ہیں. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ زمانے کی گردش ہم پر نہ آ پڑے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو قریب ہے کہ اللہ کوئی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں گے. یہ آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے بعض حکمران ایسے ہیں اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہو گئے، وہ کہتے ان سے تعلقات قائم ہو جائیں تو ہماری بگڑی بن جائے گی، ان سے ہمارے تعلقات قائم ہو جائیں تو ہمیں ترقی مل جائے گی. کہا کہ نہیں، اللہ چاہے تو عذاب میں ان کو مبتلا کر سکتا ہے. رشیا جیسی اسٹیٹ کو اللہ نے ختم کر دیا، یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے آج دنیا پر نہیں، اللہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے. تو ان کی طرف مت جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. دین سے ایک پھرنا ہے ارتداد، عقیدے کا ارتداد، جیسے کہ قادیانی جو عقیدتاً ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ ارتداد عقیدے کا ہے. ایک ارتداد لغوی معنی میں عمل کا ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا. دین کے مطالبات آ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کرو. اب جو پیچھے ہٹے گا وہ عمل کے اعتبار سے ارتداد کر رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. فرمایا اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم دل ہوں گے اور کفار پر بڑے شدید ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں. یہ ہوں گے سچے اہل ایمان. اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں، ہم اہل ایمان پر نرم ہوں، کفار پر شدید ہوں، ہم اللہ کے راستے میں جہاد اس کے دین کے لیے محنت کرنے والے بنیں، اور اللہ کے حق کے بیان میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ کریں. اللہ ہم اس کی توفیق دے. اس کے بعد بتایا گیا تمہارے اصل دوست ہو اللہ، اللہ کے رسول اور اہل ایمان، اور جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی دوستی اختیار کرے گا تو یہی وہ گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے. اللہ ہمیں اس جماعت میں، اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد نوے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے یہود ہو یا مشرکین مکہ. آج بھی لوگ ہیں جو اسلام پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی شان میں بے حرمتیاں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کو پسند کریں، پھر بھی ہم ان سے دوستی اختیار کریں، ان سے تعلقات بڑھانے کی بات کریں، یہ کیسا ہمارا ایمان ہوگا؟ میں دوست بناؤں ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے، مذاق بناتے ہیں، چاہے وہ کفار میں سے ہو یا مشرکین میں سے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اہل کتاب تو صرف یہی دشمنی ایمان لانے والوں سے کہ ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں، سارے کلاموں کو، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، یہ دشمنی ہے جو اہل ایمان کی اختیار کر لی یہود نے. اس کے بعد بتایا گیا یہود کے ایک علماء کے حوالے سے کہ وہ برائی سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے. فرمایا لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واتهم السحت، انہیں کیوں منع نہیں کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے. نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اولاً علماء کی, پھر عوام الناس کی بھی. یہود کے علماء, انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ہے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ ان پر لعنت کی گئی, وہ برائی کے عمل سے روکتے نہیں تھے. آج اس امت کی ذمہ داری ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 110, نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید دوبارہ بیان فرمایا کہ ان اہل کتاب کے آپس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے. مزید یہود کا بیان کہ یہ دشمن نمبر ایک ہے اہل ایمان کے, ہمیشہ سازشیں کرتے رہے, لیکن اللہ نے اپنے احسان کا بیان فرمایا کہ جب جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں, خاص طور پر غزوہ احزاب کے موقع پر 10,000 سے زائد کا لشکر انہوں نے ہی جمع کیا تھا یہود نے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب جب یہ آگ لڑائی کی بھڑکاتے ہیں اللہ بجھا دیتا ہے, کیونکہ اہل ایمان کی دشمنائی پر اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے. اس کے بعد کہا گیا ولو ان اہل کتاب آمنوا واتقوا, اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ضرور ان کی برائیوں سے دور کر دیتے, ولادخلناہم جنات النعیم, اور ضرور انہیں نعمت کے باغات میں داخل کرتے. تو اللہ پر ایمان رکھیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں, تو اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے, شریعت کو نافذ کیا جائے, تو اللہ کتنی برکتیں دیں گے. فرمایا کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, یعنی اس کے احکامات کو نافذ کرتے, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, لاجلوا من فوقہم, اپنے اوپر سے بھی کھاتے, ومن تحت ارجلہم, اپنے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی اللہ کے احکامات کا اگر نفاذ ہو, شریعت کا نفاذ ہو, اللہ آسمان سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا, اللہ زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا. آج تورات اور انجیل پر تو عمل نہیں ہوگا, آج تو قرآن ہے ہمارے پاس, اگر اس کے احکامات کا نفاذ ہو تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. بحقی شریف میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ نافذ ہوتی ہے زمین پر, تو 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے زیادہ برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے. ہمارے مسائل کا حل, اکنامک ایشوز اینڈ سو آن, ان کا حل اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات اور ان کے نفاذ میں رکھا ہے. اگر قائم کریں تو اللہ آسمان سے بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ زمین سے بھی انشاءاللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر ذاتی سطح پر فوراً عمل کرنے اور اجتماعی سطح پر ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.